रास्ता दिखाता
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دین اسلام یہ وہ خوبصورت اور پسندیدہ دین ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیتا ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، بچپنا ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ادھیڑ عمر ہو، کسی بھی قوم سے تعلق ہو، کسی بھی دنیا کے حصے سے تعلق ہو، کسی بھی زبان سے تعلق ہو. اسلام نے اس کے لیے اس کی کیفیت کے مطابق تعلیم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا اس پر لازم کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سرکاری فرمان کے ذریعے حصول علم کو لازم قرار دے دیا. آپ نے ایک صحابی رسول کی قیادت میں ایک جماعت کو فکس کیا کہ عربی قبیلوں کا دورہ کریں اور ہر مسلمان کا امتحان لیں، اور جنہیں قرآن یاد نہ انہیں تنبیہ کریں. حضرت فاروق اعظم نے ایک سلیبس بھی مقرر کیا تھا جس کا پڑھنا ضروری قرار دے دیا تھا، اور مردوں کے لیے بھی یہ نظام تھا اور عورتوں پر بھی سورہ نور کی تعلیم حاصل کرنا لازم تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام نے انسانوں کی بنیادی ضرورت یعنی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا اور اس کے بارے میں ہدایات فراہم کی. ایک صاحب ایمان شخص اپنے دین و فرائض پر بغیر علم کے عمل کر ہی نہیں سکتا، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت و فراست اور آپ کی مقاصد شرع پر گہری نظر کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے متعین طور پر ایک نصاب اور آیات احکام وغیرہ کا سیکھنا ضروری قرار دے دیا، اور بسا اوقات واجبی تعلیم میں کوتاہی و غفلت پر تنبیہ کا نظام بھی قائم کیا ہوا تھا. تو اللہ پاک ہمیں بھی ضروری علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم پر فرض ہے اس کو ہم سمجھیں، علماء سے سمجھیں، پھر اس کو سیکھنے کی کوشش میں مشغول ہو جائیں. یہ پروگرام بھی اس کی ایک کڑی ہے، اس کے ذریعے بھی ہم نور علم کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہیں اور ہر ہی سیگمنٹ میں کچھ نیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. بالخصوص پہلا سیگمنٹ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز مبارک کو بیان کیا جاتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسی پہلے سیگمنٹ کی طرف، سیدھی راہ چلاتے. یہ رکن شورا نگران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا کہ سیدی، علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے اور علم حاصل کرنے کی ایک بڑی بنیادی چیز سوال کرنا بھی ہے، اور سوال اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے سوالات پر حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے، سوال کے جواب میں علم بھی عطا فرماتے تھے، اور ناپسندیدہ جو سوال ہوتے ہیں، ممنوع سوال ہوتے ہیں، اس پر کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد پر.
اس سوال کو کہا گیا کہ یہ علم کی چابی، السوال مفتاح العلم، ایک عربی مقولہ. طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے سوالات کرنے پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ثابت بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہاری علم سیکھنے کی حرص کو جانتا ہوں، اور مجھے یہی تھا کہ تم مجھے سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے. تو یہ حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے اور پھر جب سکھایا بھی جا رہا ہے. مگر جو غیر ضروری سوالات، خام خواہ کے سوالات، یا استغفر اللہ کوئی شاگرد اگر امتحاناً سوال کرتا اپنے استاد سے تو یہ ایک ناپسندیدہ ہے، اور بے جا سوالات فضول سوالات سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع فرمایا. میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. اے ایمان والو، 89 ٹائمز اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 89 دفعہ. تو اے ایمان والو، مفتی قاسم صاحب نے جو ماشاءاللہ کتاب دی ہے ہمیں، اس کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دوں گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں نے بھی اس کو کچھ پڑھا، مقدمہ اس کا پڑھا، تو ایمان کی جو اہمیت لکھی ہے، اللہ اکبر، بہت وہ مزہ آیا. اب وہ مزہ یوں بھی آتا ہے کہ ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے تو یوں بھی مزہ آیا، اور ویسے بھی اس میں باتیں ایسی ہیں ماشاءاللہ، بڑی زبردست آیتوں کے ساتھ اس میں ایمان کی اہمیت کو بتایا گیا. خیر، یہ کتاب پڑھنی چاہیے، روز ایک آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ 90 ڈیز میں، اپروکس 3 منتھس میں آپ پوری کتاب پڑھ سکیں گے. اس آیت کی تفسیر کو ہم سمجھیں گے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حضور سے اکثر بے فائدہ باتیں پوچھا کرتے تھے، اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ صحابہ سوال کریں، علم سیکھیں. آپ تو معلم بنا کر بھیجے گئے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور معلم سے سوال کریں گے تو شاگرد سیکھے گا نا. مگر اچھے سوالات پر تعریف کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے لا یعنی اور فضول سوالات پر ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے.
بعضوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال سوچتے رہتے ہیں، وہ سوال اس طرح کا کہ ایسا سوال ہو کہ آج تک کوئی اس کا جواب نہ دے سکے. تو اس میں جس طرح ایک میسج بعض اوقات چلتا ہے کہ جناب وہ کون سی چیز ہے جو مرد زندگی میں اتنی مرتبہ استعمال کرتا ہے، عورت اتنی مرتبہ استعمال کرتی ہے، قرآن میں اتنی مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، اور یوں کر کے پوری ایک فہرست بنائی جاتی ہے. موسیٰ
علیہ السلام کی والدہ کا نام بتا، دادی کا نام.
ایک صاحب نے وہ کسی سے سوال کیا نا، حضرت موسیٰ کی دادی کا نام کیا ہے، تو جس سے سوال کیا اس نے کہا جی پہلے والدہ کا بتاؤ پھر دادی کا بتاتا ہوں. والدہ کا تو میں پتا تھا، میں دادی کا بتا دیتا ہوں.
میں ایک جگہ حاضر ہوا، بیان تھا، مدنی حلقہ تھا، تو فارغ ہوئے تو وہ صحف کیا ہوتا ہے، سکر کیا ہوتا ہے، میں بھائی پہلے غسل کرنا سیکھ لیں، طہارت سیکھ لیں، پھر یہ بھی سیکھ لیجئے گا. اللہ کے بندو، نہانا تمہیں آتا نہیں ہے اور ان باتوں میں پڑے ہوئے ہو. تو خیر، آپ کی بات سے اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ گئی کہ لوگ پوچھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرع مطہرہ یعنی شریعت مبارکہ کسی وقت کسی سوال کے جواب سے عاجز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء کے پاس جواب نہیں ہے، قرآن یا حدیث کے پاس جواب نہیں، ایسا نہیں ہے. مگر بے جا سوالات، خام خواہ سوال کرنا، تو یہ درست نہیں ہے. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بے ضرورت مسائل پوچھنے سے منع فرمایا، اور حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کے فضول اور بے مقصد سوالات پر ناراضی کا اظہار کرے، اور یہ اس لیے کہ اس صورت میں اس کی بات زیادہ قابل قبول ہوگی. جب اظہار کیا جائے گا تو بچے کو پتہ چلے گا نا کہ اس نے یہ کیا پوچھا بھائی، کیونکہ اچھا سوال آدھا علم ہے، تو اس کا آدھا علم بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا.
جی، ویسے یہ بھی ہے کہ ٹیچر کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے وہ سوال کے آداب بھی سکھائے.
ماشاءاللہ، مدینہ
سوال مدینہ. کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کا کرنا ہے، اور کون سا سوال کس سے کرنا ہے.
ماشاءاللہ، آداب المفتی والمستفتی دونوں
باقاعدہ سے اس پر علماء نے کتابیں تحریر فرمائی.
اس نام سے
یہ جو آپ ذکر فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اور آپ کی مبارک سیرت میں بھی اس طرح کے انداز ملتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر بارگاہ رسالت ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ جس کے بارے میں کئی چیزیں تو واضح ذکر کر دی گئیں لیکن حکمت کے بعض تقاضوں کی وجہ سے اس کی باقاعدہ سے تعین نہیں فرمائی گئی،
پوشیدہ رکھا گیا،
پوشیدہ رکھا گیا۔
جی جی،
ماہ رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، تاک راتوں میں ہے،
یہ تو بتایا گیا،
یہ تو بتایا گیا۔ تو انہوں نے کئی طرح کے سوالات کیے جس میں یہ تھا کہ رمضان میں کہ غیر رمضان میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ ہے یا بعد میں بھی ہے، پہلے عشرے میں ہے کہ آخری عشرے میں، آخری عشرے میں کب ہے۔ تو یہ سوالات کا جب سلسلہ بڑھا نا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ سے منع فرمایا کہ اب آپ سوال نہیں کریں گے۔
صحیح۔
اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی اور بات میں مشغول ہوئے تو یہ پھر حاضر خدمت ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ نے ہمارا حق آپ پر کیا ہے میں اسی حق کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ مجھے مزید فرمائیں۔
اللہ اکبر۔
تو یہ بھی ایک انداز محبت ہے کہ محب کو محبوب کا دامن تھامنے کا اور اس پر مچلنے کا پورا حق ہوا کرتا ہے۔
ان کی حرص بھی نظر آ رہی ہے اس میں ایک۔
تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی جواب ارشاد نہیں فرمایا اور منع کر دیا۔
اس میں بعض سوالات تو جیسے منع کر دیا، بعض سوالات کے جوابات سوال کرنے والے کو بھی ازمائش میں ڈال دیتے ہیں اور بعد والوں کے لیے بھی ازمائش کا سبب بن جاتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ ہمارے سامنے، بنی اسرائیل سوال پہ سوال، سوال پہ سوال،
پیلی گائے،
ہاں جی، تو وہ قیودات بڑھتی گئیں جو ان کے لیے ازمائش کا سبب بنی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کرو۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے عرض کی کہ آقا ہر سال حج فرض ہے، تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے یہی سوال تین بار ریپیٹ کیا، تین دفعہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا
کیا شان،
تو پھر تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو تم استطاعت اس کی نہ رکھتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز میں چھوڑ دیتا ہوں اسے رہنے دیا کرو، اس کے بارے میں پوچھا نہ کرو، اور تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں قومیں۔
لو قلت نعم لوجبت، میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو۔
کیونکہ محبوب کو اختیارات تکوینی اور تشریعیہ سارے ہی ہیں، آپ ہاں فرما دیں تو جو واجب نہیں تھا وہ واجب، جو فرض نہیں تھا وہ فرض، آپ رخصت دے دیں جو فرض تھا اس کے لیے چھوٹ ہو گئی۔ تو میرے آقا
تکوینی اور تشریعی اس کی کچھ وضاحت،
تشریعی اختیارات ہی ہیں، جیسے شریعت پاک کسی کے اوپر جو وفد آیا نماز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم تین پڑھیں گے، آپ نے کہا کہ چلے تین آپ کے لیے۔ تو یہ جو شریعت پاک کے اندر اختیارات ہیں،
اس طرح اور حلال و حرام بھی ہیں،
جی حلال و حرام کے حوالے سے، اور تکوینی اختیارات یہ ہیں کہ جیسے چاند کو شک کرنا، سورج کو واپس پلٹانا، اس کے علاوہ جو ہے کھاری کنویں میٹھے فرما دینا، یہ اختیارات جو ہے وہ تکوینی اختیارات ان کو کہتے ہیں۔ تو میرے آقا کو اللہ پاک نے مالک ملک بنایا، اختیارات سارے عطا فرمائے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال آپ لوگوں پر حج فرض ہو جاتا۔
اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں اور بعض روایتوں میں ہر نماز کا ذکر ہے مسواک ان پر لازم کر دیتا۔
ماشاءاللہ۔ اور یہ اختیار مصطفیٰ کی بات ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا،
مختار
اختیار عطا فرمایا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر سوال کرنے کو پسند نہیں فرمایا کہ تم کیوں سوال کر رہے ہو، اگر میں کہہ دوں کہ نعم
اگر
واجب ہو جائے گا پھر تو۔
تصور بھی کیا جائے کہ ہر سال اگر حج فرض ہوتا تو پوری دنیا کے مسلمان ہر سال جاتے تو واپس اپنے ممالک میں کیسے آتے؟ ایک مرتبہ حج کر کے واپس آئیں گے تو اگلے سال پھر قریب آ چکا ہوگا۔
جی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، اور آپ تو سب جانتے ہیں، حال مستقبل سب آپ پر واضح، ماضی بھی سب واضح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک بنایا۔ اس تعلق سے شعر سنا دیتا ہوں۔
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا
یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا.
چار تک کی اجازت تو دی گئی لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنے سے بھی منع کیا.
سبحان اللہ.
جب تک فاطمہ زندہ ہے دوسرا نکاح نہیں کرتا. سونا اور چاندی یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. حضرت برا بن عازب کو انگوٹھی پہننے کی اجازت دی.
سراقہ بن مالک
کو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت دی.
سبحان اللہ.
وہ کنگن
سوال بندے کی انسان کی اپنی ایک علمی کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا اس میں وزن ہے, کتنی وہ کیفیت ہے. جیسے قاضی القضاۃ چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جب درس دیتے تھے تو آپ کے سامنے مختلف طرح کے افراد ہوتے تھے. ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے تھے تو وہ صرف سماعت تک ہی محدود ہوتے تھے, صرف سنتے ہی رہتے تھے. آپ نے ایک دن ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ کوئی سوال وغیرہ نہیں کرتے, تو انہوں نے ہمت کر کے سوال شروع کیا. عرض کرتے ہیں جی روزہ کب افطار کریں؟ آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہوگا. تو پھر دوسرا سوال کیا کہ اگر غروب ہی نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا آپ چپ ہی ٹھیک ہے, آپ خاموشی اختیار کریں. تو سوال کے اندر بھی یقیناً سوچ وچار کے کرنا چاہیے. علم کی چابی اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسا سوال ہو کہ جس سے ایک سوال کرنے والے کو بھی اور حاضرین کو بھی فائدہ حاصل ہو.
اس طرح کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے, پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لکتے کے بارے میں پوچھا گیا, گری پڑی چیز جو مل جاتی ہے. تو ہوتا ہے کہ 100 کا نوٹ ملا تو اب چونکہ مجھے ملا میرا ہے, تو اس طرح کی لوگوں کی ذہن ہوتا ہے. تو خیر پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا, فرمایا کہ اس کی ڈوری کی پہچان رکھو, سال بھر تشہیر کرو. اب مالک نہیں ملتا تو خود بھی تم نفع حاصل کر سکتے ہو, لیکن اگر مالک آ گیا تو پھر دینا پڑے گا. اب کسی نے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے, تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ جائے گا مشکیزے سے پانی پی لے گا, چشمے سے پانی پیے گا اور درختوں کو چرتا رہے گا. اس کو چھوڑ دو, اس کا مالک اسے پالے گا. پھر اس نے سوال کیا گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ تمہاری ہے, یہ تمہارے بھائی کی یا بھیڑیے کی. تو یوں ایک فرضی کہ وہ ہو جائے تو کیا, یہ ہو جائے تو کیا, اسے پسند نہیں کیا گیا. تو آج کے اس سیگمنٹ میں ہمیں یہ بہت پیاری بات سیکھنے کو ملی. اس میں ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی ایک مضمون شائع ہوا ہے جو ممنوع سوالات ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, دیگر بزرگوں نے جو ذکر کیے ہیں, اس کو بھی اگر پڑھ لیں گے تو اس سے بھی کافی رہنمائی ملے گی اور ہم بھی ان چیزوں سے بچنے میں کامیاب ہوں گے.
میں چاہوں گا استاد صاحب سے, اسد بھائی سے, کہ ٹھیک ہے سوال نامناسب کیا گیا, جس سے پوچھا گیا اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈانٹ دے, سزا دے, کھڑا کر دے, کلاس روم سے باہر نکال دے. اس وقت مدرسین, قاری صاحب, ٹیچر, ایچ او ڈی سب سمجھیں کہ مخاطبین ہیں.
ٹیچر کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ سوال کے آداب سکھائے.
آداب سکھائے ہوتے تو اسے ہی سوال کر لیتا.
پہلی دفعہ اس نے سوال کر لیا تو اس کی تربیت کر دیں.
جی,
یہی کل جواب دینے کے لیے بھی بیٹھے گا نا جو آج سوال کر رہا ہے.
ماشاء اللہ.
تو اب جو انداز آپ کا جواب دینے کا ہوگا نا, تو اسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے دور میں جا کے کاپی پیسٹ کرے
اور پھر ساتھ میں روایت بھی کرے گا نا.
جو انداز مصطفیٰ ہمارا بیان ہو رہا ہے, ابھی جو آپ نے پہلے روایت بیان کی اس میں بھی یہی ہے کہ کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے اور پھر نرمی سے کہہ دیا گیا اب سوال نہیں کرنا,
اب سوال کی اجازت نہیں.
پھر جب ہوا تو پھر ناراضی کا اظہار ہوا, تو پہلے تو نرمی سے ہی سمجھایا گیا ہے.
ماشاءاللہ,
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد ایوب اتاری, جامع المدینہ مدیالی ڈیرہ اسماعیل خان, درجہ رابعہ. میرا نگران پاکستان حاج شاہد صاحب سے سوال یہ ہے, اگر قریبی رشتہ داروں میں غلط کامی ہو جائے تو کیا ان سے معافی مانگ سکتے ہیں؟
اگر کسی سے خطا ہو تو ہمیں معاف کر دینی چاہیے, اور ہم سے خطا ہو تو دوسروں کو معاف کر دینی چاہیے. غلطی ہے تو معافی مانگ لیں, غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر دینا چاہیے.
حدیث شریف میں جو ذکر فرمایا گیا نا, وہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے. تو یہ کہنے کے بعد نا, ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپسی انداز ہوتے ہیں اس کا بیان کیا ہے کہ ناراضی اس انداز کی ہو جاتی ہے کہ جب آمنا سامنا بھی ہوتا ہے نا فَيُعْرِدُ هَذَا وَيُعْرِدُ هَذَا، ایک منہ اپنا ادھر کر لیتا ہے دوسرا ادھر کر لیتا ہے. اس کے بعد جو اگلے کلمات فرمائے گئے ہیں وہ ہے خَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ،
سبحان اللہ،
ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر دے.
سبحان اللہ.
تو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بہتری کی سند مل رہی ہے، جو سلام میں پہل کر دے وہ بہتر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور سلام میں پہل کر دیں.
صلہ رحمی میں بھی یہی ہے، صلہ رحمی کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہاں پر یہ نا کہ غلطی اس نے کی ہے، فرمایا تم معاف کر دو. اور دوسرا یہ ہے کہ رزق میں برکت کا کہا گیا ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. آج انشاءاللہ الکریم اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے کہ جن کا نام پڑھ کر جن کا ذکر سن کے مدینہ یاد آ جاتا ہے،
کیا
جنہیں عاشق مدینہ کہا جاتا ہے، حضرت مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالیٰ.
آپ کی ذات مبارکہ وہ پیاری ذات ہے کہ محبت رسول کا استعارہ کہہ لیجیے، آپ کا نام آتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والی شخصیت، محبوب کا ذکر خیر سن کر سنا کر اشک باری کرنے والی شخصیت،
سبحان اللہ.
اور جن کی تحریری خدمات کی اگر بات کریں تو آپ کے تحریری خدمات میں سب سے نمایاں مقام رسول،
کتاب ماشاءاللہ
اس کا تصور آئے گا. اور وہ کتاب بھی محبت رسول، اگر یہ کہا جائے کہ اس کی ہر ہر سطر سے اس کے چشمے پھوٹتے محسوس ہوتے،
سبحان اللہ،
یہ بھیجا نہیں ہوگا. حضرت علامہ منظور احمد فیضی صاحب بستی فیض آباد مدینۃ الاولیاء اچ شریف ضلع بہاولپور، یہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور آپ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے، آپ کے والد محترم وہ بھی عالم ہیں، آپ کے دادا جان وہ بھی عالم ہیں، نسلوں سے علمی ایک سلسلہ ان کے گھرانے میں چلتا چلا آ رہا ہے.
الحمدللہ.
آپ کے والد محترم وہ بھی عاشق رسول، عارف باللہ، پروانہ مدینہ منورہ، استاد العلماء والعرفاء، ظریف احمد فیضی صاحب، ان کے گھر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور ولادت بھی ہوئی رمضان المبارک میں،
سبحان اللہ،
دو رمضان المبارک 1358 پیر کے دن صبح صادق کے وقت.
واہ واہ ماشاءاللہ.
دن بھی برکت والا کہ ماہ رمضان ہے اور وہ ساعتیں بھی برکت والی. سلسلہ نصب آپ کا محمد منظور احمد بن علامہ محمد ظریف فیضی بن علامہ الہی بخش قادری بن حاجی پیر بخش رحمت اللہ تعالی علیہم. آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 10 دن جب ہوتی ہے تو 6 محرم الحرام 1362 ہجری پیر شریف جامع مسجد سندیلا شریف ڈیرہ غازی خان، جہاں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے، شاہ جمالی کریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھائی. آپ نے پھر ابتدائی تعلیم، وہی جس طرح ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں آج بھی وہی کہیں گے، قرآن پاک، فارسی، صرف، نحو، فقہ، اصول فقہ، منطق، حدیث شریف اور تفسیر، یہ اپنے والد محترم سے پڑھی ہے. اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ غزالی زمان، راضی دوران، علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوئے. جب غزالی زمان کے پاس آپ پہنچے تو اس وقت تقریباً 20 سال کی عمر تھی. 17 شوال المکرم 1378 ہجری 26 اپریل 1959 انوار العلوم ملتان سے آپ نے سند فراغت حاصل کی. تو یہ تعلیم کی تکمیل کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فاضل عربی کا امتحان پاس کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے.
ماشاءاللہ.
یہ علوم درسیہ مکمل کرنے کے بعد والد محترم کے پاس آ کر دوبارہ آپ نے علم تصوف پڑھا،
واہ،
علم حدیث پڑھا،
کیا بات،
اور جملہ علوم عقلیہ اور نقلیہ سے سند فراغت حاصل کی.
یہ عقلیہ نقلیہ کیا استاد صاحب؟
قرآن و حدیث کے علم اور اس کے علاوہ دیگر جو معقولات، منطق، فلسفہ وغیرہ اور دیگر فنون ہیں ان کے پڑھنے کی صورتیں آپ نے کی. جب تعلیم کا سلسلہ بھی آپ نے مکمل نہیں کیا،
واضح ہو جائے نا، میں چاہ رہا تھا ناظرین کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ عقلیہ علوم نقلیہ
علوم، علوم نقلیہ کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث کو، اور علوم
ان کو نقل کیا گیا،
ان کو نقل کیا گیا
جی،
اور علوم عقلیہ کہا جاتا ہے جو اس کے علاوہ دیگر معقولات وغیرہ کے فنون ہیں، جس میں منطق آ جاتی ہے، فلسفہ آ جاتا ہے، اور دیگر کئی ایک علوم ہیں جو اس میں آتے ہیں
ماشاء اللہ.
اس میں خاص طور پر جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی توجہ چاہوں گا. درس نظامی مکمل کر لیا، دورہ حدیث شریف ہو گیا، غزالیہ زمان سے سند فراغت حاصل کر لی، یہ سب پڑھنے کے بعد پھر والد صاحب کے پاس گئے، علم تصوف پڑھا، دوبارہ پھر علم حدیث پڑھا، اور دوبارہ وہاں پڑھنے کے بعد استاد محترم جو ان کے والد محترم بھی ہیں ان سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد دوبارہ پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے.
شوق کے علم کا اس میں اظہار،
درس نظامی پورا کر لیا ہے، اب میں تعلیم سے فارغ ہو گیا
جی. یہ فارغ تو گود سے گوڑ تک ہے
جی.
یہ تو مسلسل انسان سیکھتا ہی رہتا ہے.
کئی اساتذہ کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب درس نامی مکمل ہوتا ہے نا تو اپنے فارغ و تحصیل ہونے والے طلبہ کرام کو کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنے، ابھی تم طالب علم بنے.
واہ جی. اس میں امیر السنت کی یاد مجھے آ رہی ہے کہ امیر السنت اس موقع پر اپنے بچوں کی، اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا اب آپ سمجھو کہ آپ کو کتاب پڑھنا آ گئی.
کتاب پکڑنا اب آیا ہے،
پڑھنے کا بھی شوق تھا.
جتنی عاجزی کرے اچھا یہ بھائی
جی. پڑھا بھی، پھر ادارہ بھی قائم کیا، علم کو آپ نے پھیلایا بھی
جی. آپ دیکھیں نا جی، آپ کے استاد وقت کے غزالی اور راضی دوران، اور شاگرد یعنی آپ کو وقت کا بحقی کہتے ہیں.
اچھا
ہاں جی. یعنی استاد اگر منصب غزالی زمان پر فائز ہے،
شاگرد بھی کہتا
اور شاگرد جو ہے وہ وقت کے بے حقی ہے. تو آپ نے دو ادارے بنائے، اور حیرت کی بات یہ ہے اس میں میرے لیے، ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے. دونوں اپنی ذاتی جگہ پر بنائے، یہ فنڈ ریزنگ کا سلسلہ نہیں کیا. ایک ادارہ بنایا اپنے گھر کے اندر ہی، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ شروع کیا، جس کا نام جامعہ فیضیہ رضویہ احمد پور شرقیہ کے اندر اس کا سلسلہ کیا. اور دوسرا پانچ کنال کا آپ کا ذاتی پلاٹ تھا، جس کے اندر آپ نے جامعہ فیضیہ رضویہ فیض الاسلام،
ماشاءاللہ،
وہ بھی اپنے ذاتی پلاٹ پر آپ نے ادارے کا سلسلہ کیا.
واہ.
تو
اس بڑوں کا جو ایک انداز مزید بھی آتا نا، ایک تو جو آپ نے ذکر فرمایا کہ اپنی طرف سے خرچ کرنے کا سلسلہ، اور اپنی جگہ پر اپنا ادارہ. بزرگوں میں خاص طور پر ایک چیز اصاغر نوازی، چھوٹوں کو شفقت، پیار، محبت دے کر آگے پڑھانا. جب انہوں نے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا نا تو انہوں نے باقاعدہ سے اس کا اعلان کیا کہ میں درہ حدیث شریف سے نیچے والے تمام اسباق پڑھاؤں گا. یہ بات چلتے چلتے محدث اعظم پاکستان تک پہنچے. آپ نے پہلے تو معلومات لی فیض ملت علامہ فیض احمد اویسی صاحب سے کہ یہ کون ہے. جب بتایا گیا کہ ہمارے علاقے کے ہیں اور اس انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو محدث اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ نے 100 روپیہ یہاں سے ان کو بھجوایا.
واہ. کئی ہزار روپے شاید ان کے. وہ ماشاءاللہ.
حضرت کی علمی خدمات تو بہت ہیں، بطور محدث اور بطور مفسر بھی ان کو ایک مقام حاصل.
جی ماشاءاللہ. ہر سال رمضان مبارک میں دورہ تفسیر القرآن تمام علوم اور فنون کے ساتھ خود آپ پڑھاتے تھے، اور دور دراز سے طلبا نہیں، علماء بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے. فن حدیث میں بڑا شغف تھا، اور اس کا اندازہ آپ کی نایاب اور بے مثال لائبریری سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہو جائے. جب آپ حرمین شریفین حاضر ہوتے تو وہاں سے کتب حدیث خریدا کرتے تھے. بہت سارے لوگ مختلف چیزیں لیتے ہیں نا، آپ حدیث کی کتابیں لیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور دورہ حدیث کی تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے. دو مرتبہ آپ نے ملتان میں، پھر حیدرآباد میں آپ نے تدریس فرمائی، گلستان جوہر کراچی میں بھی بطور شیخ الحدیث مقرر کیا گیا
جامعۃ المدینہ میں.
جامعۃ المدینہ میں. اور اس میں ماشاءاللہ آپ نے سیاستہ وغیرہ کے درس وغیرہ دیے، اور مسلسل 3 سال جامعۃ المدینہ میں شیخ الحدیث کے طور پر آپ مدرس رہے وہاں پر.
ان کے ایک شاگرد کی مجھے بات یاد آ رہی ہے، جنہوں نے وہاں گلستان جوہر میں ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، انہوں نے یہ وصف بیان کیا تھا کہ استاد صاحب کو ہم نے بارہا روتے دیکھا درجے کے دوران،
حدیث پڑھاتے میں
حدیث پڑھاتے ہوئے ان کو بارہا روتے دیکھا ہے. اللہ کریم ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام.
آپ جو ہے وہ نیتوں کی ترغیب دلاتے ہیں اور حدیث بھی یہی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو باپا جان میں جب یہ درس نظامی شروع کیا تھا تو اس وقت 12 سے 13 سال عمر تھی, تو اس وقت تو ان نیت وغیرہ کا کوئی شعور نہیں تھا اتنا. تو اب جب درس نظامی مکمل ہو رہا ہے باپا, اب جا کے تھوڑا نیتوں کا شعور آیا کہ نیتیں بھی ہونی چاہیے. تو اتنا جو باپا میرا 8 سال کا عرصہ گزرا ہے, کیا اس میں میرے کو ثواب ملے گا نیت وغیرہ کرنے؟ چونکہ نیت تو میری کچھ تھی نہیں, امی ابو نے بھیج دیا تھا درس نظامی کرنے کے لیے تو آ گئے تھے.
اس میں بعض اوقات غیر محسوس طریقے پر نیتیں شامل ہوتی ہیں, جیسے کہ وضو خانے پر بیٹھا, اب باقاعدہ وضو نہیں کر رہا لیکن پتا کہ میں نماز تو پڑھنی ہے مجھے, تو یہ جو میں ہاتھ منہ نہیں دھو رہا, میں ایک وضو ہی کر رہا ہوں, ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وضو کی نیت تو ہو گئی, سمجھ میں یہی آ رہا ہے. اسی طرح علم دین پڑھنے کے لیے آپ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ تو ہوگا کہ آپ کسی کالج میں نہیں آئے, آپ جیومیٹری پڑھنے نہیں آئے, میتھمیٹکس پڑھنے نہیں آئے, آپ وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے, یہ ذہن میں ہوگا کہ میں یہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا ہوں. تو لگتا ہے ایسا کہ یوں کوئی بھی طالب علم محروم نہ رہتا ہو, ہے نا, یہ غیر محسوس طریقے پر کہ نیتیں دل میں ہوتی ہیں. یعنی کوئی آپ کو پکڑے بھی کہ یار تم کالج نہیں پڑھتے, کیا یار یہ ملا بننے چلے گئے, تو آپ کو شاید گرا گزرے گا, یعنی یار میں علم دین پڑھ رہا ہوں, یہ کہ علم دین کی اہمیت ہے, جبھی تو آپ کو گرا گزرا نا. تو ایسا لگتا ہے کہ یار موقع موقع یہ نیتیں خود بخود بندے کی بن جاتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے.
میرا سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ بہاری شریعت 16 حصے میں جہاں صدر الشریعہ نے یوں بیان کیا کہ علم دین حاصل کرنے کی یہ نیتیں ہونی چاہیے, وہاں کہ اپنے سے جہالت دور کروں گا, اشاعت دین وغیرہ اس طرح نیتیں بیان کی, اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی تصحیح نیت پر قادر نہیں ہے تب بھی علم حاصل کرنا علم حاصل نہ کرنے سے بہتر ہے. یعنی اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو کم از کم اگر جہالت دور ہو رہی ہے اور ایک کام ایسا ہو رہا ہے تب بھی اسے ہم اچھا کام ہی کہیں گے, اگر نیت کی طرف توجہ نہ بھی تھی تب بھی.
جیسے ذکر اللہ کہ اب ویسے منہ سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ثواب کی نیت نہ تھی تو یوں اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہو رہی ہے, پھر بھی اس کا بھی لکھا ہے کہ اس کہنے کی اس کو برکتیں ملیں گی, ثواب کے لیے تو نیت ہونی چاہیے لیکن اس کی برکتیں ملیں گی, یہ بھی قول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم نے نیت کے تعلق سے امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنے, اللہ پاک ہمیں بھی اچھی اچھی نیتیں نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں جامعت المدینہ.
جامعت المدینہ گجرات, گجرات دریائے چناب کے کنارے لاہور سے 120 کلومیٹر جنوب میں آباد ہے. آس پاس کے مشہور شہروں میں وزیر آباد, گجراوالا, لالا موسیٰ, جہلم, کوٹلہ, منڈی بہاؤدین شامل ہیں. اسی شہر گجرات میں شاہ جہانگیر روڈ نزد بکرا منڈی گجرات میں وسیع عریض رقبے پر مشتمل فیضان مدینہ ایک دلچسپ منظر پیش کرتا ہے. اس عمارت میں جامعۃ المدینہ بھی قائم ہے جس میں 15 درجات ہیں جن میں 283 طلباء زیر تعلیم ہیں. اپنے نظام تعام و قیام کے اعتبار سے یہ جامعۃ المدینہ اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے. شب و روز کی محنت, اساتذہ کی لگن اور انتظامیہ کی بہتر پالیسی کی بدولت اس جامعہ کا تعلیمی رزلٹ امتیازی ہے, جس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جامعۃ المدینہ گجرات سے 135 طلبہ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد بحیثیت مدرس, ناظم, لیکچرار, امامت, اوورسیز مبلغ, ملک و بیرون ملک خدمت دین کے لیے مصروف عمل ہیں. طلبہ کرام کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ باعمل بننے, عمل کا جذبہ بیدار کرنے اور شوق عبادت و ریاضت بڑھانے کے لیے خصوصی توجہ دی جاتی ہے. اسی جا جامعت المدینہ کے ناظم صاحب رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سبحان اللہ، جامعت المدینہ شاہ جہانگیر روڈ نزد بکرا منڈی گجرات ایک بہترین تعلیمی مرکز کی حیثیت سے گجرات و اطراف کے رہنے والوں کے لیے ایک نعمت ہے۔
میرا نام محمد کریم اللہ مدنی ہے اور مرکزی جامعت المدینہ گجرات میں 2004 میں اس کا آغاز ہوا اور مجھے شرف ملا کہ الحمدللہ میں اس کا مبتدی طالب علم ہوں، اور اس کے بعد یہ 2011 میں ہم فارغ ہوئے اور الحمدللہ مجھے مزید یہ شرف ملا کہ 2012 سے لے کر اب تک مسند تدریس پر فائز رہا ہوں۔ مختلف جامعات میں میں نے تدریس کی ہے، اس کے بعد 4 سال سے جہاں سے میں نے علم حاصل کیا وہیں پر الحمدللہ مجھے 4 سال سے پڑھانے کی سعادت مل رہی ہے، تو میں دعوت اسلام کے شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکریہ میرے اہل سنت کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔
میرا نام سید ابو زید مدنی، میں الحمدللہ مرکزی جامعہ المدینہ فیضان مدینہ گجرات کے ناظم جامعہ کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ ہمارے مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات کی کل تعداد 283 ہے، جس میں مقیم طلباء کی تعداد 110 ہے۔ 110 یہاں پر رہائش پذیر ہیں، ان کے لیے فری کھانے کا رہائش کا انتظام ہے، اور غیر مقیم طلباء 173 ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں پر اساتذہ کرام کی تعداد 16 ہے۔ الحمدللہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات کا آغاز 2004 میں ہوا اور اب تک سینکڑوں طلباء کرام فارغ ہو چکے ہیں، سند فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ الحمدللہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات میں 2020 میں دورۃ الحدیث شریف کا آغاز ہوا تھا اور ابھی الحمدللہ تیسرا سال ہے، اب تک 135 طلباء کرام فارغ التحصیل ہو چکے ہیں جو ہمارے مختلف شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ بعض ہمارے طلباء کرام جامعۃ المدینہ میں تدریس فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فیضان آن لائن اکیڈمی میں بھی تدریس فرما رہے ہیں، مختلف شعبہ جات میں دعوت اسلامی میں دین متین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات کا جو ماہانہ خرچ ہے یہ 20 سے 22 لاکھ روپے ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس جامعۃ المدینہ میں 2 طلباء کرام ایسے ہیں کہ جو اب یہاں پر تدریس فرما رہے ہیں، جنہوں نے آغاز بھی ہمارے اسی مرکزی جامعۃ المدینہ گجرات میں کیا اور اب یہیں پر یہ تدریس بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عروج عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔
میرا نام عبداللہ اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ زیرت مسنون کے درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ میرا نگران پاکستان کے برگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی بیماری کی حالت میں طبیعت پوچھے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ آپ میری رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔
ماشاءاللہ، لیکن نہ صحت میں جھوٹ بولنا چاہیے نہ بیماری میں جھوٹ بولنا چاہیے۔ اب طبیعت خراب ہے اور ہم کہیں میں ٹھیک ہوں تو ظاہر یہ تو کچھ اور معاملہ ہوگا نا۔ بیمار عابد رسالہ اس کا مطالعہ کر لیں، اس تعلق سے امیر علیہ سنت نے تربیت فرمائی، اور محتاج جواب یہ ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے۔ خود ہی وہ پوچھنے والا وہ مطمئن ہو جائے گا، اگلی بات شروع ہو جائے گی۔
سبحان اللہ،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے پروگرام میں سوال کیا گیا تھا، مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے کتنا عرصہ تدریس فرمائی؟ اس کا درست جواب ہے 49 ایئرس۔ قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلا ہے درست جواب دینے والے خضر حیات اتاری، یہ فیضان مدینہ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں تحفے میں 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ پیش کی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اب وقت ہوا ہے آج کے سوال کا۔ آج کا سوال ہے، حضرت مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں کتنا عرصہ تدریس فرمائی؟ اس کا جواب آپ جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے ہمیں واٹس اپ کریں گے، اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے، پروگرام کے تعلق سے آپ مشورے دینا چاہیں، آپ تاثرات دینا چاہیں، سوالات کرنا چاہیں تو آپ اسی واٹس اپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے صدقے میں اخلاق حسنہ نصیب فرمائے اور علماء کرام کی برکات سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یہ راستہ دکھاتا ہے.